ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام رحمان میں آپ سب کا استقبال ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ماہ محرم کی آمد پر ہم سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہم کو ان کے بہترین عزاداروں میں شمار کرے۔ جو پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بات چل رہی تھی سورہ معون کے حوالے سے، آج پھر انشاءاللہ ہمارے مولانا خادم حسین صاحب آپ کے سامنے اسی پر روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر تلاوت معون سے مستفیض ہوتے ہیں۔ ایک بار آپ کا پھر سے استقبال ہے اور آپ کے سامنے آج اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں حسب معمول مولانا خادم حسین صاحب قبلہ، جن کو ہم سب اپنی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا، آپ کا بہت بہت استقبال ہے اسٹوڈیو میں۔
جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور سحر ٹی وی کی طرف جو ہے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ آپ کی اور تمام مومنین کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔
جی، پچھلے ہفتے جو آپ نے بحث ایک چھیڑی تھی سورہ معون کے حوالے سے، اس میں جن الفاظ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جیسے یتیم کے اوپر آپ نے اشارہ کیا یا دین کی طرف اشارہ کیا، آج آپ سے گزارش چونکہ ایک لفظ اور اس میں جو بات کا آنے والا ہے اس میں مسکین کی طرف اشارہ جو کیا گیا، میں چاہوں گا کہ آپ مساکین کی طرف، وہ کون سے لوگ ہیں اور ان کے خصوصیات کا جو مساکین کے اطعام کے اوپر لوگوں کو ابھارتے نہیں ہیں یا ان کی طرف جو ترغیب نہیں دلاتے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے محرم الحرام کے مہینے کی ابتدا کی مناسبت سے تمام حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کے نام سے یاد کیا ہے، یعنی ایسا مہینہ جس کی خاص حرمت ہے۔ اسلام میں چار مہینے ایسے ہیں جن کو حرام کا رتبہ حاصل ہے، جن میں سے سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ حرام کا معنی یہ ہے کہ بعض وہ کام جو دوسرے مہینوں میں حلال ہیں اس مہینے میں حرام ہیں، جس طرح بعض مقامات ایسے ہیں، جس طرح مکہ مکرمہ بیت اللہ الحرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ الحرام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے کام جو دوسرے شہروں میں، دوسری جگہوں پہ آپ کے لیے جائز ہیں، وہ اس مقدس مقام پہ جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح ماہ محرم کو بھی حرام کا لقب دیا گیا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے، اسلام سے پہلے مشرکین مکہ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ نے اس مہینے کا احترام نہ کیا، اور حجت خدا کو، ولی خدا کو اس مہینے میں بہت ہی بدردی اور بہت ہی صفاقی کے ساتھ شہید کیا۔ اس مظلومانہ شہادت پہ تمام انسانیت کو، نہ کہ فقط مسلمانوں کو، کیونکہ سید الشہداء وہ شخصیت ہیں جنہوں نے انسانیت کو آزادگی کی راہ دکھائی ہے، ظلم اور ستم کے مقابلے میں قیام کرنے کا راستہ دکھلایا ہے۔ میں تمام انسانیت کو اس مہینے میں سید الشہداء کی شہادت کی تسلیت عرض کرتا ہوں، کیونکہ بحث اس موضوع سے نہیں ہے تو لہٰذا انہی الفاظ سے میں اس بحث کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے سوال فرمایا، ہماری بحث تھی سورہ معون کی تفسیر کے متعلق۔ خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہ قرآن مجید کی تیسری آیت ہے۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ہم نے پہلے عرائض عرض کی ہیں ان کا خلاصہ سا عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو سامعین اور ناظرین گزشتہ بحث کو درک نہیں کر پائے، نہیں سن پائے، حد عقل وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ اس سورہ کریمہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے، ہم نے عرض کیا کہ بہت ہی جامع اور مختصر الفاظ کے ساتھ ایک بہت ہی عظیم مفاہیم کو انسانیت کے لیے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلا مفہوم یہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ ایک سوال سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی خاص چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ دین کا انکار کرتے ہیں؟ خوب، ہم نے ممکن ہے بعض افراد کو دیکھا ہو جو کافر ہوں، جو دین کا انکار کرتے ہوں، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ فقط کفار کی طرف ہمیں اشارہ نہیں دلانا چاہتا، کیونکہ آنے والی آیات یہ بتاتی ہیں کہ فقط کفار مراد نہیں ہیں، وہ لوگ جو دین کا انکار کرتے ہیں، ممکن ہے بظاہر دین والے ہوں لیکن حقیقت میں دین کے منکر ہوں،
یعنی بظاہر تو دین کو مانتے,
ہوں لیکن حقیقت میں دین کے منکر ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان خود تو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لیکن جو ہے وہ دین کا انکار کرے؟
جی
آنے والی آیات اس کی تفسیر کرتی ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو اپنے دروازے سے ٹھکرا دیتے ہیں۔
جی
دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یہ مساکین کی مدد کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا نہیں کرتے، آمادہ نہیں کرتے، کسی کو رغبت نہیں دلاتے کہ کسی مسکین کی مدد کی جائے۔ فقط یہی دو خصوصیت ہیں، دین اور آخرت کا انکار کرنے والوں کی نہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی نمازوں کو بہت ہی بے اہمیتی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ فقط کفار جو ہیں منکر دین نہیں ہیں۔
جی ہاں، چونکہ کفار تو نماز
ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ یعنی ایسے مسلمان جو ظاہراً نماز ادا کرتے ہیں لیکن جو پہلے والے دو کام نہیں کرتے ہیں، یتیموں کی سرپرستی قبول نہیں کرتے، ان سے محبت کے ساتھ پیش نہیں آتے، مساکین کی مشکلات کو حل کرنے میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں بٹاتے، یہ وہی لوگ ہیں جو نماز کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اگر ان کو واقعاً خدا اور آخرت پہ ایمان ہوتا تو نماز کو، کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری ہے یہ، تو بہت ہی حضور قلب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔
جی
یہ ہمارا نماز میں حضور قلب کے ساتھ حاضر نہ ہونا، یہ ایک دلیل ہے کہ ہم لوگ جو ہیں دین پہ حقیقت میں ایمان
نہیں رکھتے ہیں۔
یہ تیسرا سٹیپ ہو گیا۔ پھر اس کے آگے کیا ہے؟ وہ لوگ اپنی نمازوں کو بہت ہی سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور وہ نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن یراؤن، نماز پڑھتے ہیں لیکن کس لیے پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہاں پہ کلمہ معاون کا بھی ذکر آیا ہے۔ لفظ معاون مفسرین کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ معاون کا معنی یہ ہے کہ ایسی کم ارزش شے جس کو ہر انسان کے گھر میں پایا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ اتنے مسکین ہوتے ہیں کہ جو زندگی کی ابتدائی ضروریات بھی اپنی پوری نہیں کر سکتے، تو ان کے ہمسائے اگر ان کو وہ ابتدائی ضروریات بھی فراہم نہ کریں تو یہ لوگ وہ ہیں جو معاون کا امتناع کرتے ہیں، معاون بھی دوسروں کو نہیں دیتے ہیں۔
جی
یعنی کھانے پینے کی بہت ہی اولی چیز، فرض کریں کسی کے ہاں غریب کے ہاں ایک کنواں نہیں ہے، تو آپ کے ہاں کنواں ہے، آپ اس کو پانی سے بھی منع کر دیں؟
جی
اب پانی پہ آپ نے درست ہے کچھ زحمت کی ہے کہ اپنے گھر میں کنواں کھودا ہے، لیکن اب یہ پانی خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، اگر دوسروں کو اسے منع کریں گے تو یہ پانی کیا ہے؟ مائع حیات ہے۔
جی
یا فرض کریں آپ بہت سی سادہ سی چیزیں، گھر کے استعمال کی کرنے کی چیزیں، برتن ہیں، کوئی اور چیزیں ہیں گھر کی، ان کو کہا جاتا ہے معاون، بہت ہی کم ارزش چیزیں لیکن دوسروں کی زندگی کی ضروریات ہیں۔ اگر ہم ان ضروریات زندگی کو اپنے ہمسایوں سے دریغ کریں گے تو خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو دین اور روز دین کا انکار کرتے ہیں۔
یعنی یہ چیزیں باعث بنتی ہیں کہ قیامت کا منکر بن جائے
انسان۔ یہ ایک خلاصہ ہے جو ہم نے پچھلی گفتگو میں اس کا کچھ حصہ کا جو ہے تذکرہ کیا تھا۔ آج جو آپ نے سوال فرمایا ہے مساکین کے متعلق، جس طرح بندہ حقیر نے پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام کی تمام جو قیامت کے دن اس دنیا میں اور بہشت میں جو انسانی مخلوق ہے اس کی دو تقسیمیں کی ہیں، اہل بہشت، اہل جہنم۔
جی
دائیں ہاتھ کی طرف والے، بائیں ہاتھ والے، دنیا میں ایمان والے اور دنیا میں بے ایمان، اہل نماز اور تارک نماز۔
جی
یہ نہیں کہا کہ فقط جو ہے جو مسلمان ہو گیا، مسلمان اور غیر مسلم کا اصلاً کہیں بھی جو ہے امتیاز نہیں رکھا ہے، حتیٰ کہ جب کسی لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ نازل کی، لا تمنوا علی باسلامکم، ایسا نہ کیجئے کہ اپنے اسلام کے ہم پہ منت کیجئے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ایمان لانا کافی ہے، اہل ایمان اور خارج از اہل ایمان۔ کیونکہ مسلمان درست ہے کہ ایک خصوصیت ہے، اس کے کچھ امتیازات ہیں، لیکن خدا کی نگاہ میں اسلام سے بالاتر ایک مرتبہ ہے ایمان کا, اور اس ایمان کے مراتب کو خدا نے جو ہے فضیلت ادا کی ہے.
جی
یہ دو گروہ خدا نے بنائے ہیں. جہاں پہ بھی اہل جنت اور جہنم کی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں, جہاں جہاں اہل نماز, یتیموں کی سرپرستی اور ان کی حمایت کرنے والوں کا ذکر ہوا ہے, وہیں پہ اسی کے ساتھ مساکین کی ہمدردی کا بھی ذکر ہوا ہے.
جی
یعنی نیک لوگ وہ ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں, خدا پہ ایمان لے کے آتے ہیں, قیامت پہ ایمان لے کے آتے ہیں, اس کی نماز اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح وہ چاہتا ہے, اور یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں, اور مساکین کی اطعام کی دوسروں کو رغبت دلاتے ہیں. یہ صفت ان صفات میں سے ہے جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے صفات محمودہ سے یاد کیا ہے. اور ادھر ان کے مقابلے میں جب جہنمیوں کا ذکر کیا ہے اور اہل دوزخ کا ذکر ہوا ہے, اور وہ لوگوں کا ذکر ہوا ہے جن لوگوں کی کتاب قیامت کے دن ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی, ان کی صفات میں سے یہ ایک صفت ذکر کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مساکین کو کھانا نہیں دیتے تھے اور دوسروں کو بھی رغبت نہیں دلاتے تھے کہ مساکین کی مدد کی جائے, ان کو کھانا دیا جائے. تو پس معلوم ہوتا ہے یہ صفت ایک معمولی صفت نہیں ہے, یہ وہ صفت ہے جو ممکن ہے ترازو عدالت الہی میں بہت ہی سنگین صفت ہو.
جی جی
اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں چند مساکین لوگ ہیں, چند فقیر لوگ ہیں, اگر ان کی ہم حمایت نہیں کرتے ہیں, اگر فرض کریں ہم خود حمایت نہیں کر سکتے, ہمارے پاس مالی وسائل نہیں ہیں, یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں, ہمارا کوئی وظیفہ نہیں بنتا. قرآن فرما رہا ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو ترغیب دیں. ممکن ہے کہ آپ ایک ایسے ایماندار شخص ہوں لیکن فقیر ہوں, آپ کے ایمان کی وجہ سے پورے معاشرے میں آپ کا ایک خاص احترام ہو, بعض پیسے والے انسان, بعض مالدار لوگ آپ کے احترام کی وجہ سے آپ کی حرف کو مانتے ہوں, آپ کی بات کو سنتے ہوں. تو خدا فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ بنیں جن کی اپنی زبان سے بھی, اپنے عمل کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی لوگوں کو نیکی کے راہ کی ترغیب دلائیے. تو عرض یہ ہوا کہ فقط اور فقط نماز روزہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد آنے والی آئے کریمہ جو ہے وہ ہمیں بہت سخت طریقے سے جو ہے ایک ڈراتی ہے کہ یاد رکھیے, ایسا نہ ہو کہ غرور کریں کہ ہم تو اہل نماز ہیں, ہم تو گزر جائیں گے. ان دو آیات کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فویل للمصلین, نفرین ہو, میں انہی الفاظ سے کہہ سکتا ہوں, بتاؤ ویل لعنت کے معنی میں بھی ذکر ہوا ہے,
یعنی قرآن نے نمازیوں کے اوپر بھی لعنت کیا ہے.
ہاں ہر نمازی پہ نہیں.
جی
ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ہر نمازی نہیں, کیونکہ نمازیوں کی چند اقسام ہیں. پہلی قسم یہ ہے وہ نمازی الذین هم علی صلاتهم یحافظون, یہ کہاں آیا ہے؟ سورہ مومنین کی دوسری آیا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون,
سبحان اللہ,
جان لیجئے تحقیق یہ ہے کہ مؤمن فلاح پا جائیں گے.
جی
یہ فلاح پا گئے. اب کون سے مؤمن؟ الذین هم علی صلاتهم یحافظون, سب سے پہلی صفت ان کی ہے کہ اپنی نماز پہ محافظ ہے,
یعنی اپنی نمازوں کی دقت کرتے ہیں,
دقت حفاظت سے.
جی
ایک اور اسی سورہ کریمہ میں تھوڑا سا آگے جا کے 10-11 آیات کے بعد یہاں پہ یہ آیا ہے الذین هم علی صلاتهم دائمون,
جی
وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو مدام بالکل بغیر کسی چھٹی کے ہمیشہ متصل ادا کرتے رہے. یہ نہیں ایک دن صبح کی پڑھی, ایک دن دوپہر کی پڑھی, ایک دن شام کی پڑھی, صبح کی پڑھی پڑھی, نہیں پڑھی تو سوتے رہے, دوپہر کو اٹھ کے پڑھ لی, ایسا نہیں ہے. محافظت اور چیز ہے, مداومت اور چیز ہے.
جی یعنی بالکل بغیر ناغے کے,
بغیر کسی تعطیل کے, بغیر چھٹی کے, اور پھر حفاظت کے ساتھ, ضائع ایسی نمازوں میں نہ ہو کہ الذین هم علی صلاتهم ساہون نہ ہو, هم عن صلاتهم ساہون نہ ہو, یعنی بھولے چکے نماز میں جو بھی غلطی ہوگی ہوگی, کوئی بات نہیں, نماز کو اصلا اہمیت ہی نہیں دی, صبح پڑھی ہے ٹھیک ہے, اب ظہر کا ٹائم آیا ہے ظہر کی پڑھ لی ٹھیک ہے, عصر کی چھوڑ دی, مغرب کی چھوڑ دی, ایسا نہیں ہے. محافظت اور مداومت.
جی
ایک اور بات ہے, تیسری صفت بعض نمازیوں کے قرآن مجید میں یوں آئی ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو نماز میں خاشعون ہیں. فقط محافظت اور مداومت بھی کافی نہیں ہے.
جی
خشوع اور خضوع کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہونا, یہ ان نمازیوں کی صفات میں سے ہے جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، مومن وہ لوگ ہیں جن جو اپنی نماز کے پابند ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور قائم کرنے کا حقیقت میں معنی بعض لوگ سوچتے ہیں بلکہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا کہ نماز پڑھیے، حکم یہ ہوا ہے نماز کو قائم کیجئے
جی،
تو قائم کس طرح کی جا سکتی ہے؟ پڑھنے کا حکم کہیں نہیں آیا قرآن مجید میں، اقیم الصلاۃ نماز کو بپا کیجئے
جی،
قائم کرنا حقیقت میں جو علماء نے تفسیر کی ہے، انسان ممکن ہے خود گھر میں ایک نماز پڑھے تو وہ نماز پڑھنا ہے، لیکن اگر وہی نماز جا کے ایک معاشرے مسجد میں ایک نماز جمعہ کی جگہ پہ جہاں پہ اجتماع ہوتا ہے وہاں پہ پڑھے اور دوسرے لوگوں کو اس نماز پڑھنے میں رغبت دلائے، یہ ہے نماز کو بپا کرنا
جی۔ تو انشاءاللہ قیام کے اوپر میں بات کرتا ہوں، لیکن چونکہ بریک کا وقت ہو چکا ہے اس قیام کے اوپر بات کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ سب کا پھر سے استقبال ہے، اور آپ کے سامنے بات چل رہی تھی ان نمازیوں کی جو اپنی نمازوں کے بارے میں رغبت نہیں رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان نمازیوں کی بات چل رہی تھی جو اللہ کے نزدیک محبوب ہیں اور ان کی باتیں اللہ نے بافضیلت بیان کیا ہے، لہذا اسی بات کو ادامہ اور جاری رکھنے کے لیے میں پھر سے مولانا خدمت میں چلتا ہوں اور آپ سب کے لیے انشاءاللہ اور اپنے لیے بھی مستفیض باتیں یہاں پر حاصل کرتا ہوں۔ مولانا، بحث چل رہی تھی ان لوگوں کی جو اپنی نماز کو، یعنی ابھی اقیم الصلاۃ کی بات کہی تھی آپ نے، کہ نماز صرف پڑھنا کافی نہیں ہے
جی،
بلکہ لوگوں کو بھی رغبت دلانا ضروری ہے جیسے تاکہ قیام صادق آ جائے یہاں جی پر۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ آگے بڑھائیں۔
تو عرض کیا کہ دیکھیں احکام اسلام میں فقط اور فقط انفرادیت کافی نہیں ہے
جی،
ہمارے احکام اسلام میں دو فروع دین ہیں جن کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، جن میں ایک امر بالمعروف
جی
اور دوسرا نہی عن منکر
کر۔
امر بالمعروف ایسے فریضے کا نام ہے کہ اسلام نے ہر فرد فرد کو موظف کیا ہے کہ آپ اکیلے اپنے فرائض کو انجام نہ دیں، بلکہ جو دوسرے آپ کے اطراف ہیں، جو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں یا جہاں تک آپ کی بات پہنچ سکتی ہے، دین اسلام کو ان تک پہنچائیں، تبلیغ دین اور نیکی کی دعوت، اس کا نام ہے امر بالمعروف، جہاں تک آپ سے ممکن ہے، جہاں پہ کسی خطرے اور دوسری عوارض اس کے پیش نہ آئیں۔ اور نہیں از منکر جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے، برائی سے منع کرنا، ہر اس برائی سے جس برائی سے خدا نے آپ کو منع کیا ہے
جی،
اسی برائی میں اگر کسی دوسرے کو آپ گرے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کا وظیفہ ہے کہ اسے اپنے سب سے پہلے زبان سے منع کریں، پھر اسے اپنے اشارے اور کنائے سے منع کریں، اگر کسی اور طریقے سے اسے منع کر سکتے ہیں تو آپ کا وظیفہ ہے اس کو منع کریں،
یعنی جس حد میں ہم سے ممکن ہو
جی۔ یہی فقط اور فقط، یعنی ہم سن لیتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن قرآن کریم کی آیات میں اس سورہ میں یہ بہت ہی روشن طریقے سے واضح ہے کہ نیکی آپ خود تو کریں لیکن کسی دوسروں کو نیکی کی ترغیب نہ دلائیں، تو وہاں پہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں ہماری توبیخ فرمائی ہے
جی،
کہ ایسے مومن نہ بنوں کہ جو خود تو نیکی کریں لیکن دوسروں کو نیکی کی ترغیب
نہ دلائیں۔
کس آیہ کریمہ میں؟ ولا یحض علی طعام المسکین، قرآن مجید میں تین سے بلکہ چار مقامات پر لفظ یحض آیا ہے، اور چاروں کے چاروں مقام پر مسکین کے ساتھ آیا ہے، دو مقامات پر مفرد آیا ہے کہ وہ افراد جو مساکین کی کمک اور ان کی مدد کرنے میں دوسروں کو ترغیب نہیں دلاتے، اور دو جگہ جمع کا صیغہ آیا ہے
جی،
یحضون، جب جہنم والوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ لوگ جہنم میں کیوں آئے ہیں، پچھلی دفعہ بھی ہم نے اشارہ کیا تھا
جی،
انہوں نے چار پانچ اسباب بیان کیے تھے، جن میں سے ایک سبب یہ تھا کہ ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، لیکن یہاں پہ فقط کھانا کھلانا نہیں ہے، اگر خود نہیں کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا عذر موجہ ہو سکتا ہے
جی،
لیکن آیا آپ کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اپنی زبان سے ہی کسی کو کہہ دیں؟ ممکن ہے کہ وہ جو بیچارہ بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے آپ کی خالی زبان چلانے سے اس کی مشکل
حل ہو جائے۔
یعنی کتنی باریکی میں جا کے اسلام نے انسانیت کی ہمدردی کی ہے،
یعنی دیکھا جائے اتنی معمولی سی شے ہے کہ اطعام کے اوپر لوگوں کو دعوت دینا اگر ہماری نظر میں بہت معمولی شے ہے
جی،
لیکن دیکھیں جہنم میں لے جانے کی ایک وجہ بھی
ایک وجہ یہی ہے جی. اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز کے تارکین کے لیے ہے. ہم نے عرض کیا کہ فقط نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے
جی،
نماز کی دعوت دینا بھی ضروری ہے، نماز کو قائم کرنا ضروری ہے. فقط تنہا گھر میں نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نماز کو دوسروں کو نماز کی طرف بلانا ضروری ہے. اور جہنمی لوگ وہ حضرات جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں یہ اجازت دی کہ آپ اپنا بیان تو کریں کیوں جہنم میں آئے، ان لوگوں کے بیان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ جب جنت والے ان سے سوال کریں گے ما سالککم فی سقر، کیا کون سی چیز آپ کو جہنم میں لے آئی، تو یہی جواب دیں گے کہ ہم جو ہے اہل نماز نہیں تھے، ہم مساکین کی کمک نہیں کرتے تھے، ان کی مدد نہیں کرتے تھے، ہم جو ہے جہاں بھی جدھر کی ہوا جاتی تھی ہم اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے. کنا نخوض مال خائزین، جدھر جدھر دنیا جاتی تھی بھائی سارا زمانہ شراب پی رہا ہے ہم پی لیں گے تو کیا ہوگا،
جی
سارا زمانہ چادر اتار کے چلتا ہے پردہ نہیں کرتا ہے ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا،
جی
یہ بہت دقت کی بات ہے. یہ ہمیں جہنمیوں سے سننا چاہیے کہ بھائی ہمیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم جدھر لوگ جاتے تھے جسے آج کل کہتے ہیں فیشن،
جی یعنی اپنی دقت کے ساتھ نہیں بلکہ لوگوں کی پیروی میں،
لوگوں کی اندھی تقلید،
جی
وہ پیروی اور وہ تقلید جو عقل اور استدلال سے ہو اس کی خداوند تبارک و تعالیٰ نے کبھی ممانعت نہیں کی ہے،
جی
لیکن جو اندھی تقلید ہو
دین کے مخالف،
دین کی مخالفت ہو، خدا کے قوانین کی مخالفت ہو، جی ان مخالفت کی اتباع کرنا اور بغیر کسی دلیل کے. کنا نخوض و مال خائزین، جدھر لوگ جاتے تھے ہم جاتے تھے. آج کل ہم نے بہت معاشرے میں دیکھا ہے جس جوان سے کہیں بھائی کہ آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں، بھائی سبھی پی رہے ہیں تو میں پیوں گا کیا ہوگا،
یعنی اپنی پینے کی وجہ وہ دوسروں کو بتا
دوسروں کے عمل کو اپنے عمل کے لیے مشروع سمجھتے ہیں. ممکن ہے ایک آدمی کو ڈاکٹر نے کہا ہو بھائی آپ مریض ہو آپ کے لیے آپ کی بیماری کا علاج فقط یہی چیز ہے،
جی
لیکن وہ بیماری مجھے تو نہیں ہے، ایک احتمال دے رہا ہوں.
جی ہاں آج معاشرے میں یہی رائج ہے،
تو
نوجوان ہمارے بگڑتے جا رہے ہیں،
یہ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. عبرت اس لیے عرض کیا پہلے جملوں میں ہی کہ یہ آیہ کریمہ، یہ سورہ کریمہ میں 7 آیات ہیں لیکن اس کا مفہوم ایک واقعاً وسیع دریا کی مانند ہے،
جی
ایک ایک آیہ کریمہ بہت سے مفاہیم کو ساتھ لے چلتی ہے. آگے چلتے ہیں کہ ان نمازیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان نماز کو بھی جو ہے ان کے لیے باعث نجات قرار نہیں دیا ہے، مذمت قرار دیا ہے.
جی
کبھی آپ ایسی نماز پڑھتے ہو کہ جو اصل لا ابالی طرح کی نماز ہے،
بے رغبتی دکھائی دیتی
ہے، بے رغبتی کے ساتھ، پھر جو ہے بے رغبت تو دور کی بات، آپ اس نماز کو دوسروں کے لیے انجام دیتے ہو.
جی
خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی تو ان لوگوں سے کہہ دے میری نماز، میرے تمام فرائض، میری زندگی، میری موت خدا کے لیے ہے.
جی
جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے ہم اس وقت یہی کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم خدا کی طرف سے ہیں اور خدا کی طرف سے لوٹ جائیں گے، یعنی سبھی کچھ اسی کا ہے. اور یہی حکم خداوند نے اپنے پیغمبر کو دیا کہ اے پیغمبر تو لوگوں سے کہہ دے کہ میری نمازیں، میرے تمام کے تمام اعمال، میری زندگی، میری موت سب خدا کے لیے ہے. جب ایک پیغمبر عظیم الشان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ خدا کے لیے ہے تو ہم کس کے بیچارے ہیں، ہمارا بھی اسی کے لیے ہے. اگر نماز پڑھتے ہیں تو خدا کے لیے ہی پڑھتے ہیں،
یہ تصور بھی ہونا چاہیے تاکہ رحمت بھی آئے. جی
تاکہ ہم دوسروں کی رعا اور دوسروں کو دکھلاوے کی نماز انجام نہ دیں.
جی
کیونکہ بعض روایات میں آیا ہے، بعض قصص میں بھی ذکر ہوا ہے، بعض لوگ ساری رات نماز پڑھتے رہے اس خیال سے کہ یہاں پہ شاید کوئی آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، اور صبح کیا کہے گا ماشاءاللہ ہم نے دیکھا سارا دن جو ہے ساری رات فلاں شخص نماز پڑھتا رہا. جی جب نماز ختم ہوئی تو کیا دیکھا، وہاں مسجد کے کنارے سے ایک بلی جو ہے جو ساری رات حرکت کرتی رہی،
جی
وہ خارج ہو گئی. ایک قصے کہانی ہے، گرچہ ایک حد تک ممکن ہے درست ہوں اور ایک حد تک درست نہ ہوں لیکن یہاں سے سبق لیا جا سکتا ہے.
یعنی یہ نماز اللہ کے لیے نہیں،
اللہ کے لیے نہیں تھی، خیال یہی تھا کہ یہاں پہ جو حرکت کی آواز آ رہی ہے یہاں پہ کوئی سویا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی چھپا ہوا ہے. اب صبح دیکھ کے کہے گا ماشاء اللہ ہم نے دیکھا سارا ساری رات یہ شخص جو ہے
نماز
پڑھتے رہے. فقط ایسا نماز نہیں، ہر کام،
جی
ہم اگر صدقہ بھی دیتے ہیں اگر اس میں نیت دکھلاوے کی ہو،
جی
کسی کی مدد کرتے ہیں اس میں نیت اگر دکھلاوا ہو، اگر روزہ رکھتے ہیں، قرآن سو اچھی آواز میں، خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اگر نیت یہ ہو کہ میں دوسروں کو دکھلاؤں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنوں،
جی
تو یہ ساری عمر جو ہے دکھلاوے کی جو ہے خدا فرما رہا ہے کہ اس کی ایک ذرا برابر بھی ارزش نہیں ہے،
نہیں
کوئی قیمت نہیں ہے. یہ ساری کی ساری قیامت کے دن حکم ہوگا جائیں اپنی نمازوں کا اپنے اعمال کا اجر اس سے مانگیں جس کے لیے آپ پڑھتے رہے.
یعنی دیکھیں کتنا وقت انسان نے لگایا, کتنی انرجی اس میں جو انسان نے لگائی, وہ نتیجہ کچھ بھی نہیں,
کچھ نہیں ہے جی. تو اسی لیے ان نمازیوں کی توبیخ بھی کی گئی ہے کہ جو لوگ نماز کو اہمیت بھی نہیں دیتے, اگر نماز ادا بھی کرتے ہیں تو دوسروں کو دکھلاوے کے لیے ادا کرتے ہیں. اور آخر اس سورہ کریمہ کے آخر میں ان لوگوں کی توبیخ کی گئی ہے جو مساکین, اپنے اہل محل اور بہت سی غریب فقیر فقراء کو ایک کم اہمیت چیزیں دینے سے بھی جو ہے کنارہ کرتے ہیں, دوری اختیار کرتے ہیں,
یعنی وہ بھی نہیں دینا چاہتے ان کو
جی. یعنی اصلا خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس سورہ کریمہ میں انسانیت کا درس بھی دیا ہے, اول میں بھی انسانیت, آخرت میں بھی انسانیت, وسط میں دو آئے کریمہ جو نمازیوں کے لیے اور بغیر رغبت والے نمازیوں کی طرف اشارہ کیا ہے. حقیقت میں ہمیں فقط اسلام میں جو ہے اسلام کے احکام کی دعوت نہیں ہے, فطرت الہی کی طرف دعوت ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اس سورہ کریمہ کی ابتدا ہی انسانی فطرت کے سوال سے ہو رہی ہے کہ آیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو فطرت سے منہ موڑ گئے, جنہوں نے ایک معاشرے میں یتیم انسانوں کو جو ہے چھوڑ دیا, ان کی پرورش کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, وہ بھی ان کیا ہو گیا کہ اگر ان کے ایک والد یا والدہ دنیا سے چلے گئے تو آیا ان کو زندگی کا حق نہیں, آیا ان کو حق نہیں اچھی تعلیم حاصل کریں, آیا ان کو حق نہیں اچھا لباس پہنے.
یعنی دیکھیں دین اسلام, معذرت کے ساتھ, دین اسلام کتنے اہم نکات کی طرف یہاں اشارہ کر رہا ہے کہ واقعا ہماری فطریات کا تقاضا یہ ہے کہ یتیموں کا خیال رکھیں, مساکین کا خیال رکھیں.
یہ وہ فطرت ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ذات میں رکھی ہے
جی.
اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل علی فطرت اللہ, یہ وہ فطرت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, جو ہر دین کے, ہر مسلک کے, ہر فرد کے جو ہے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے نہادینے کر دی ہے, رکھ دی ہے. اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے الا کہ کوئی خود شخص اپنی برائیوں پہ اتنی برائیاں کرے کہ اس کی برائیاں اور اس کی شیطانی صفات اس کی فطرت پہ غالب آ جائیں. وائلہ انسان کسی جگہ پہ بھی ہو, کتنا بھی ظالم ہو, تو جب اس سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی شخص تم پہ ظلم کرے تو مفہوم ظلم اس کے نظر میں بد ہوگا, برا ہوگا, وہ کہے گا ظلم برا ہے. چور سے پوچھا جائے کہ اگر تمہارے گھر سے چوری کیجیے تو کہے گا بری چیز ہے
جی.
یہ وہ فطرت ہے جو ہر انسان میں,
یعنی برائیوں میں خاصیت یہ ہے کہ برا انسان بھی اس کو برا کہے,
برا انسان بھی اس کو برا کہے جی. یہ ایک فطری عمل ہے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ میں ان فطری امور کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو تمام انسانیت میں مشترک ہیں, کہ بھئی یتیموں کی حمایت کیجئے, مساکین کی حمایت کیجئے, ان کی حمایت کے لیے دوسرے لوگوں کو اکٹھا کیجئے اور اس مسائل کو دور کیجئے. اس کا کوئی ربط بھی اسلام سے نہیں ہے, گرچہ اسلام یہ فضیلتیں ہیں لیکن ان کا ربط فقط اسلام سے نہیں ہے, یعنی اسلام سے بالاتر ہے. یہ چیزیں ہر دین کے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں جو یتیم لوگ ہیں, جو مسکین لوگ ہیں, جو فقیر لوگ ہیں, ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے
جی. ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو یہاں پر یتیم اور مسکین کی بات کی گئی ہے, کیا یتیم اور مسکین بطور مطلق یا ان میں کوئی قید بھی ضروری ہے کہ مومن ہونا یا مسلمان ہونا؟
دیکھیے اصل میں یتیم اور مسکین کوئی قید نہیں ہے. اگر ایک معاشرے میں, مسلمان معاشرے میں
جی,
غیر مسلم کوئی بچہ یتیم ہے تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ رافت اسلام ہے, یہ رحمت الہی ہے جو واسعات کل اشے
جی.
رحمت خدا, جب خدا کا یہ سورج طلوع ہوتا ہے تو کسی مسلمان اور غیر مسلمان کی چھت پہ اس کی شعائیں نہیں آتی ہیں
جی جی.
حتیٰ کہ کفار کے گھروں میں بھی اس کی رحمت آتی ہے
جی جی.
جب باران رحمت, بارش برستی ہے تو یہ رحمت کسی مسلمان اور مومن کے گھر فقط نہیں آتی ہے
جی.
خدا کی رحمت, خدا کی رافت ہر ایک مساوی ہے. قیامت میں سوال سب سے ہوگا کہ بھی دیکھیں ہم نے اتنی نعمات آپ کو دی تھی, آپ خدا کی نعمات کے باوجود خدا کی ذات اور اس کی قیامت اور اس کے انبیاء پر ایمان کیوں نہیں لے کے آئے؟ وہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے. ہمارا وظیفہ ہے خدا کے پیغام کو سب تک پہنچانا. لیکن آیا ہم عمل میں بھی ایک یتیم, جو شخص جس کا باپ نہیں ہے, فوت ہو چکا ہے, جنگ میں مجروح ہو چکا ہے, جو اپنے آپ کھانے اور پہننے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے, سردی سے مر رہا ہے, گرمی میں جو اس کے پاس کوئی دھوپ سے بچنے کا آسرا نہیں ہے, آیا ہمیں یہ انسانیت, ہمارا یہ دین اجازت دیتا ہے؟ وہ طرف مقابل چاہے یہودی ہے کیوں نہ ہو, اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کو اسی کے حال پہ
چھوڑ دیں
یہ رافت اسلام ہے، یہی تو وہ دین ہے جس کی وجہ سے بہت بہت دشمنان دین جو ہے خداوند تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کے سامنے جھکا دیا
جی.
یہ رحمت اور رافت ہی تھی کہ جس نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں
پہنچایا
ہے، والا تلوار سے ہی کام نہیں ہونے والا تھا. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ اے رسول اگر تو ان کنت فظا غلیظا لانفضوا من حولک، اے اگر تیرا دل سخت ہوتا، اے رسول اگر تیرا دل کیا ہوتا،
سخت
ہوتا، تو گالی گلوچ دینے والا ہوتا، لوگوں کو برا بھلا کہنے والا ہوتا
جی.
تو یہ تیرے ارد گرد سے بھٹک جاتے
جی.
دور چلے جاتے، لیکن ہم نے تجھے رحمت للعالمین بنایا ہے
جی.
یہ رحمت للعالمین کا معنی یہ ہے کہ جو ہے تو فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے
جی.
تمام جہانیان کے لیے رحمت ہے
جی. بہرحال دین نے جن چیز طرف انسانوں کو آمادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو اچھے ہوں ہی
جی.
اور سامنے والوں کو بھی آمادہ کریں، ان کو بھی سائنس چیز کے اوپر کہ وہ بھی اچھائیوں کی طرف کھینچتے ہوئے چلے آئیں. بات انشاءاللہ آگے بڑھے گی، لیکن ناظرین اکرام اس بات کو یہیں پر مکمل کر کے بریک کے بعد پھر ملتے ہیں آپ کے سامنے، تب تک اپنا خیال رکھیں. پڑھو نماز یہ پیغام کربلا کا ہے. بحث چل رہی تھی آپ کے سامنے دین کی رحمت اور رافت کے بارے میں کہ پروردگار عالم نے ہمیں ہر وقت اس چیز کی طرف آمادہ کیا ہے کہ ہم مہربان اور رعوف رہیں لوگوں کے ساتھ. لہذا اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں پھر مولانا خدمت میں چلتا ہوں، اور مولانا آپ کا پھر سے استقبال ہے بریک کے بعد
جی.
کہ بحث چل رہی تھی آپ کے سامنے کہ دین نے جس چیز کی طرف پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مہربان رہیں لوگوں کے ساتھ بغیر جی. کسی قید و بند کے ساتھ
جی.
لہذا میں چاہوں گا کسی بات کو آگے بڑھائیں.
تو میں عرض یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن کریم میں جن آیات میں یتیم اور مسکین کی طرف محبت اور رافت کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے ان میں کوئی شرط و قید ذکر نہیں ہوئی ہے
جی.
کہ یتیم یا مسکین یا فقیر جو ہے یہ ہے کیا مسلمان ہوں، غیر مسلمان ہوں، یا کسی اور دین سے تعلق رکھتا
جی.
ہو، حتیٰ کہ اگر آپ کا دشمن بھی ہو، حتیٰ کہ اگر آپ کو دشمن بھی ہو اور اسے حالت فقر میں آپ پائیں، حالت مسکینی میں پائیں، یا وہ یتیم ہو، تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ اسے اسی حالت میں چھوڑ دیں. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی مدد کیجئے اور اس کو اس فلاکت بار سے نجات
دلائیے، ماحول سے باہر نکالیں اس کو،
اور یہی شاید باعث بن جائے کہ وہی جو ماحول دشمنی کا ماحول ہے
دوستی میں
تبدیل ہو جائے
جی.
دیکھیے قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ سورہ زحاء میں جہاں پیغمبر گرامی اسلام کو ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجد کا یتیما فآوا، اے رسول آیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا، پھر ہم نے آپ کی جو ہے آپ کو پرورش کی، آپ کو سنبھالا
جی.
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. آگے جو ہمارے موضوع بحث ہے وہ یہ آیہ کریمہ ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
جی.
اے رسول کبھی بھی یتیم کے ساتھ جو ہے سختی کے ساتھ جو ہے ناراحتی کے ساتھ غصے اور غضب کے ساتھ پیش نہ آ
جی.
فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی سائل کو نہ ٹھکرا. دیکھیں سائل اور یتیم یہاں پہ جو ذکر ہوئے ہیں وہ مطلق ہیں
جی.
یہ قید نہیں ہے کہ یتیم مسلمان ہو، یہ سائل جو ہے مسلمان ہو. اس آیہ کریمہ کے علاوہ دیکھیں دوسرے آیہ کریمہ میں جو ہے وہ لوگ جو قیامت کے دن جن کی کتاب خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت سے ان کے دائیں ہاتھ میں دے گا
جی.
ان کی صفات ہم نے عرض کی تھی کہ ان کی ایک صفت یہ تھی وہ یتیموں کے ساتھ محبت اور اچھا سلوک کرتے تھے
جی.
وہاں خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یتیمن ذا مقربہ، یہ وہ لوگ تھے جو قریبی یتیموں کے ساتھ جو ہے قرابت اور رافت اور رحمت سے پیش آتے تھے،
یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے.
اس میں کوئی قید و شرط نہیں ہے
جی،
یہ اسلام کی رافت اور شفقت کی دلیل ہے. اور یہی وجہ ہے میں نے عرض کیا ہے کہ اسلام میں دین ایسا دین ہے کہ جو رافت اور شفقت کی طرف دعوت دیتا ہے
جی.
اور یہی رافت اور رحمت ہی ہے کہ جو رسول خدا کو لقب ملا رحمتا للعالمین، اور یہ وہ رحمت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے خود کو اپنی کلام میں فرمایا کہ میری رحمت وسعت کل شے. اگر بعض روایات کو دقت سے دیکھا جائے تو قیامت کے دن خدا کی ہر مخلوق، گناہگار ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، خدا کی رحمت کے طلبگار ہوں گے
جی،
امیدوار ہوں گے. حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ شیطان رجیم بھی قیامت کے دن یہ امید رکھے گا
کہ اللہ کی رحمت
ممکن ہے کہ خدا کی رحمت مجھے بھی شامل حال ہو جائے
جی.
تو ہم ایسا نہ کریں کسی دوسرے کو خدا کی رحمت سے دور کر بیٹھیں
جی.
اپنے عمل سے دوسروں کو خدا کی رحمت کے نزدیک کرے.
اس لیے کہا گیا کہ حل الدین و الا الحب, کہ دین محبت کے سوا کوئی دوسری شے کا نام
نہیں ہے, اور یہ محبت محبت خدا کے راستے میں ہی ہونے چاہیے.
جی,
تو اس آئے کریم سورہ کریمہ کا جو خلاصہ ہم یہاں بیان کر سکتے ہیں, خلاصہ یوں ہو, خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہاں پانچ قسم کے گروہوں کی توبیخ کی.
جی,
سب سے پہلے ان لوگوں کی توبیخ کی جو قیامت اور اصل دین کا انکار کرتے ہیں.
جی,
پھر دلیل بیان کی کہ یہ لوگ دین اور قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں. انکار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یتیموں کی سرپرستی نہیں کرتے.
جی,
مساکین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. جی, یہ لوگ جو ہے نماز اگر پڑھتے ہیں تو نماز کو بے حوصلگی سے,
جی,
بے اہمیتی سے پڑھتے ہیں, اور اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں.
جی,
پھر آخر میں بہت ہی مساکین اور جو ہے کم تہ دست لوگ ہوتے ہیں, جو فقیر لوگ ہوتے ہیں, ان کو ضروریات اولیہ زندگی سے محروم کرتے ہیں.
جی,
تو یہ خلاصہ کلام ہے اس سورہ کریمہ کا.
جی,
حالانکہ اس میں اور ابحاث بھی بہت زیادہ ہے جس میں اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے.
جی, بہت اچھی باتیں تھیں آپ کی, اور بہت ہم سب, میں اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں, بہت اس سے فائدہ ہوا, اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ملا ہوگا.
انشاءاللہ
ناظرین اکرام, اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے اور ہم سب کو مولا کے صحیح عزاداروں میں شمار فرمائے, اور یہ جو سورہ نے جو پیغام دیا انشاءاللہ ہم اس سب کے اوپر عمل کریں. ملتے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے سورہ کے ساتھ, تب تک اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.